السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ہجر آیت نمبر 45. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین. یعنی پیچھے تو جہنمیوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جہنم میں کون لوگ ہوں گے، اس کے سات دروازے ہوں گے. اب یہاں سے جنتیوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ جنت میں کون لوگ ہوں گے. ان سے بات کی شروعات ہو رہی ہے، یعنی اس میں یقین ہے، تاکید ہے کہ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر. بخلاف اس کے پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ ان میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ. ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرور متقابلین. ان کے دلوں میں اگر کچھ کدورت ہوئی تو ہم اسے نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. اب یہاں سے جنتیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں کون لوگ ہوں گے، اور پہلے ہی لفظ کہا گیا ہے کہ متقین. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ڈر اور خوف سے زندگی گزاری تھی، شیطان کی پیروی سے بچتے رہے، اللہ کی عبادت میں لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہی کو اپنا زندگی کا مقصود بنایا، یہی لوگ ہوں گے جو اس دن جنت میں داخل کیے جائیں گے. پھر آپ دیکھیں نا یہاں پر کہ فی جناتیم و عیون، کہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو یہ سارے منظر بہت دلکش معلوم ہوتے ہیں. آج اگر ہم کوئی خوبصورت منظر کی اگر کوئی منظر نگاری کرنا چاہے تو منظر جو بنایا جاتا ہے، سین جو بنایا جاتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے کہ ایک نہر بہ رہی ہو، آس پاس گرینری ہو، باغات ہوں، درخت ہوں، ہرے بھرے چشمے رواں ہوں، اور انسان وہاں بیٹھے، کتنا پرسکون اور خوبصورت منظر ہوتا ہے نا. ان انسان اپنی آنکھوں کو وہ منظر، ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے ذہن میں ہی وہ منظر کو لاتے ہیں تو دل اندر سے خوش ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت منظر ہے. تو چشموں میں ہوں گے، یعنی نہریں رواں دواں ہوں گی، باغات میں ہوں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک چشمہ نہیں ہوگا بلکہ چشمے ہی چشمے وہاں ہوں گے، پانی کے نہریں بہ رہی ہوں گی، جو خوبصورت منظر ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ جنت تو کسی نے دیکھی نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس میں امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. یہ تو سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. اب آپ بتائیں کہ یہ کون اس کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ آپ خود یہ فیصلہ کریے اور آپ خود بتائیے کہ کون اس جنت کا حقدار ہو سکتا ہے جو سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ اس جنت میں داخل ہوں گے، جہاں باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی فراوانی ہی فراوانی ہوگی، انعامات ہوں گے، اور کوئی قسم کا غم، دکھ، تکلیف کچھ بھی وہاں پر نہیں ہوگا، کیونکہ امن بھی ہے اور سلامتی دونوں چیزیں ہیں. انسان کو یہی تو ہوتا ہے نا، فکر اور خوف، مستقبل یا ماضی کا غم اس کو ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم پڑھتے ہیں، پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ جنتیوں کے لیے خصوصی انعام ہوگا. تو سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ وہاں پر داخل ہونے کے لیے کہہ دیا جائے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ بتائیں؟ ہمیں خطرہ ہوتا ہے نا، خوف ہوتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں یہ نعمت ہے تو چھن نہ جائے، یا ختم نہ ہو جائے، یا خراب نہ ہو جائے، لیکن جنت میں ایسی کوئی فکر نہیں ہوگی. تو اس جنت میں داخل ہونے کے لیے لیکن کرنا کیا ہوگا، یہ بتائیے آپ، کہ کیا صرف ہمارے بیٹھے بیٹھے دعا کرتے رہنے سے یہ جنت ہمیں مل جائے گی، یا تسبیح کے دانوں پر ہم بس وظیفے کرتے رہیں اس سے جنت مل جائے گی؟ کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے اور کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی تک الحمدللہ ہم یہ 13 پاروں تک ہم پہنچ گئے، 14 پارہ ہمارا چل رہا ہے، ابھی یہاں تک قرآن پڑھنے تک آپ کو کیا محسوس ہوا کہ کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے جنت پکی ہے، یا صرف دعا کرتے رہنے سے جنت پکی ہو جاتی ہے، یا کچھ وظائف کر لینے سے جنت پکی ہو جاتی ہے؟ کیا محسوس ہوا آپ کو؟ سیرت بھی ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، پھر قرآن کی تفسیر میں ہم ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے کچھ کچھ واقعات بھی ڈسکس کر رہے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے، اتنی خوبصورت، جہاں باغات ہیں، چشمے ہیں، سلامتی ہے، امن ہے، نعمتیں ہیں، تو کن کے لیے تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت؟ نیک لوگوں کے لیے نا، جو متقین ہوں گے. اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے، جو گناہ کرنے سے رک جائے اس بنا پر کہ اس کے دل میں فوراً یہ خیال آئے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ متقی ہوتا ہے. اگر اس کے روٹ ورڈ پر آپ جا کر اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بچنا. تو گناہ سے جب وہ بچے گا تو لازماً وہ کس سے بچے گا؟ آگ سے بچے گا. اور آگ سے بچے گا تو پھر لازماً وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ تقوی، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے اصل میں، کہ تقوی کو آپ کوئی ایک لفظ میں ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ اللہ سے آپ ڈرتے ہیں، اور اس ڈر میں یعنی دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت بھی شامل ہے کہ آپ اس کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، اور اس فرما برداری میں یہ بھی بات مد نظر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میں کیوں اپنے رب کو ناراض کرنے والا کام کروں؟ میں کیوں اپنے رب کو ناراض کرنا چاہوں گی؟ تو لہٰذا آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے کہ نہیں، یہ کام سے میرا رب ناراض ہوتا ہے. آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ ڈر گئے، آپ نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ کا. جب آپ گناہ سے بچے تو آپ جہنم سے بھی بچ گئے، آگ سے بھی بچ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر جنت عطا کر دے گا اپنی. تو یہی تقوی ہے. تو اس میں متقین ہوں گے جنت میں. پھر ہم و نزانہ، ہم کھینچ لیں گے، نکال دیں گے، دور کر دیں گے، معافی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غلن. غل کہتے ہیں کہ ایک ایسی جو یعنی کسی کے تعلق سے کچھ ایسی بدگمانی یا بال برابر کچھ دل میں کسی کے تعلق سے کچھ خرابی آ جانا، جو اندر ہی رہت نظر نہ آئے اس طرح سے. تو اگر کچھ ہوگا غل تو وہ ہم نکال دیں گے اس کو، اخوانن، اپنے بھائیوں کے تعلق سے. اور آپ دیکھیں کہ چاہے کتنے بھی نیک لوگ ہوں، متقی ہوں، ہم انبیاء کی بات نہیں کر رہے، ہم عام انسانوں کی بات کر رہے ہیں، تو کتنے بھی متقی ہوں، چونکہ انسان ہے تو کچھ نہ کچھ دل میں خیال آ ہی جاتا ہے. ہم کتنے بھی اپنے آپ کو نیکی پر گامزن رکھنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو ایسے خیالات سے پاک اور باز رکھنے کی کوشش کریں، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں کچھ نہ کچھ ایسی بدگمانی یا بال برابر کوئی خرابی ایسی آ جاتی ہے، یا کچھ بھی انسان ہونے کے ناطے کینہ ہے یا حسد ہے، انسان اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتا ہے لیکن پھر بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جنت میں جانے سے پہلے یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، ان کے دل آپس میں بالکل صاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ جنت تو امن والی جگہ ہے نا، تو امن والی جگہ میں تو پھر یہ ساری چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، غل تو ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ غل نکال دیا جائے گا. علی سرور متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، خوش تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور خوش ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہی جو بات ہے کہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ آمنے سامنے کون بیٹھتا ہے؟ بعض اوقات ایسا نہیں کہ جب کبھی خدا نہ خواستہ کسی کے تعلق سے آپ کے دل میں کوئی بات آ جائے تو آپ اس سے نظریں نہیں ملا پاتے، خود ہی دل کے اندر شرمندگی ہوتی ہے نا کہ اچھا ہم ان کے بارے میں ایسا سوچ رہے تھے اور یہ تو اتنے اچھے ہیں. سامنے والے کی اچھائی کو دیکھ کر، یا خود ہی آپ کے دل میں خود اگر اچھائی ہے، یا آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، اور ایک لمحے کے لیے آپ نے کبھی کسی کے تعلق سے کچھ برا سوچا بھی، تو فوراً آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں. اور جیسے اپنے اس بھائی سے بہن سے ملاقات ہوتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ ارے ہم زبردستی ان کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آمنے سامنے انسان اسی وقت بیٹھ سکتا ہے خوشی سے، آرام سے، جب دل میں بھی کوئی غل نہ ہو، بال برابر بھی کوئی بدگمانی نہ ہو، تبھی انسان آمنے سامنے بیٹھ سکتا ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، سروری متقابلین، کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اور اسی بنا پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے، یہ آیت پڑھتے تھے، اور یہ آیت پڑھ کر انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے، عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا. یہ لوگ، دراصل یہ چاروں صحابہ کرام اس چھ رکنی کمیٹی کے ممبر تھے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے بنائی تھی تاکہ خلیفہ کا انتخاب ہو سکے. یہ تو صحابہ کرام تھے، ان کے درجات تو بہت ہی بلند تھے ماشاءاللہ، اور بلند ہیں الحمدللہ. تو اب دیکھیں کہ صحابہ کرام ہونے کے باوجود بھی آپس میں کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھیں، تو لہٰذا اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ آج خدا نخواستہ اگر ہمارے بھی دلوں میں کوئی ایک دوسرے کے تعلق سے کچھ بدگمانی ہے یا کوئی بال برابر کچھ برائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، دنیا میں ہی دور کر دے اور آخرت میں بھی دور کرے. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نہ انہیں وہاں کوئی مشقت اٹھانا پڑے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. سبحان اللہ، دنیا میں تو فکر اور غم ہوتا ہے نا کہ اچھا خوبصورت گھر ہے یا کہیں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں کوئی ہوٹل میں خوبصورت، تو اچھا بس تھوڑے ہی دن رکیں گے پھر یہاں سے چلے جانا ہے. گھر آپ نے کتنا بھی بہترین اور شاندار بنایا ہو لیکن آخر کار موت تو آنی ہے اور اس گھر کو دنیا کو تو چھوڑنا ہی ہے، لیکن جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی، بلکہ جنت میں کیا ہوگا کہ وہاں پر انہیں کوئی دکان، کوئی مشقت، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. سبحان اللہ، یعنی ایک بار جب جنت میں داخلہ ہو گیا تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا. اگر خدا نخواستہ وہاں بھی یہ ڈر لگا رہتا کہ اچھا جنت سے بعد میں نکال دیے جائیں گے کچھ غلطی ہونے پر، تو نہیں، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، بلکہ آپ دیکھیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا شروع سے کہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ، تو یہ جنتیوں کی خاص خصوصیت ہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دے گا تو پھر جنت سے واپس باہر نہیں نکالے گا، تو یہ جنت میں جانے کے بعد ان کو باہر نہیں نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہی ایک بیلنس ہے اصل میں، کہ اللہ تعالی کا ڈر اور خوف بھی ہو اور ساتھ میں امید بھی ہو. اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ میں نہ ہو، یہ اس میں بیلنس نہ ہو، تو انسان بھٹک سکتا ہے، یہ گمراہ ہو سکتا ہے، یا پھر نیکی میں ہی وہ اپنے اوپر تکلیف ڈال سکتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور جب اس میں بیلنس قائم نہیں رہے گا تو تبھی انسان پھر اپنی راہ گم کر دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفات کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہی پر تکیہ کیے نہ بیٹھ جائیں اور بے خوف ہو جائیں، جو چاہے گناہ کریں، اور دلیر ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اتنے زیادہ ڈر جائیں کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں. تو صرف نیک عمل پر تکیہ کر کے بے خوف نہیں ہو جانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے کہ نیک کام کرنے کے باوجود بھی کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی اور خوف بھی ہو. اور آپ دیکھیں ایمان اسی کو کہا گیا نا، کہ امید اور خوف کے درمیان کی جو کیفیت ہے وہی دراصل ایمان ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اتنا ڈرتے رہتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر اتنا زیادہ ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں میرا داخلہ ہوگا نہیں ہوگا، اپنے اعمال سے اتنا ڈرتے تھے. اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ایسی ہے کہ اگر کہا جائے کہ ایک شخص کو جنت میں ڈال دیا گیا تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں عمر. تو یہ امید دراصل انسان کو مایوسی سے روکتی ہے، اور یہی مسلمان کا ایک کہنا چاہیے کہ اس کی خاص کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتا. کیونکہ بعض اوقات انسان کیا ہوتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ اچھا تم سے ایک گناہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے اب تو تم کوئی اور نیک کام کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے یہاں پر امید اور خوف دونوں کا ذکر ہے، اور یہ دو صفات بتا کر دراصل مومنوں کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں اور اس سے ڈرتے بھی رہیں. جیسے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، ایک اور جگہ فرمایا وَدْعُوهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، یعنی امید اور خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو یا امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلو دراصل وہ ہمارے سامنے واضح ہے، اور اس کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، فریاد کرنا چاہیے، کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، قریب ہے. تو نیک کام انسان کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے، لیکن کبھی کبھی راستے میں قدم بھٹک بھی جاتے ہیں، لڑکھڑا بھی جاتے ہیں، تو پھر اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، فوراً سنبھل جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے، اور پھر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو جائے. گرنے سے رک نہیں جانا ہے، گرنا تو زندگی کا حصہ ہے. آپ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ راستے میں چلیں کہیں ٹھوکر نہ کھائیں اور گرے نہ. تو اس راہ پر چلتے چلتے، صراط مستقیم پر چلتے چلتے بہت سارے ٹیمپٹیشنز بھی آئیں گے، شیطان بھی بہکائے گا، کبھی لڑکھڑائیں گے بھی قدم. تو کوئی بات نہیں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. تو گرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، فوراً اٹھ جائیے اور پھر فوراً آگے بڑھ جائیے۔ تو یہ مسلمان کا کردار ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ أَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو مایوس گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہ واقعہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، تو فرشتے پیغمبروں کے پاس بھی آتے ہیں اور عام انسانوں کے پاس بھی آتے ہیں۔ فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے، جیسے آگے ہم پڑھیں گے سورہ حامیم سجدہ میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان ایمان لا کر ثابت قدم رہتا ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقام تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جب انسان ثابت قدم رہتا ہے ایمان پر تو اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کی صحبت دراصل انسان کو دل میں ایک خاص قسم کا سکون دیتی ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے، آپ دیکھیں کہ جب بہت سارے ایسے ادوار آئے ہیں، دور گزرے ہیں، جس میں بڑے بڑے علماء کرام پر بہت سختیاں آئیں، مشکلات آئیں، مصیبتیں ان پر پڑیں، سزائیں بھی ان کو دی گئی، ظلم ان کو سہنا پڑا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جس طرح سے ثابت قدم رہے، تو دراصل یہ کیا چیز، کیا سپورٹ تھا ان کو۔ تو ایسے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو ایک قسم کا سکون انسان محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے اور اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے خوشخبری دی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھ چکا تھا، وہاں پر ہم حضرت سارہ بھی تھیں، جنہوں نے کہا تھا کہ ہائے میں بوڑھی بانجھ، مجھے کیسے بھلا اس عمر میں اولاد ہوگی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بھی ذکر کیا کہ بھلا کیسے اولاد ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر دراصل ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو یقین نہیں تھا، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس تھے، بلکہ یہاں پر یقین تو تھا، لیکن مزید کنفرمیشن کے لیے یا خوشی کے لیے انہوں نے پوچھا کہ اچھا بھلا اولاد کیسے ہوگی۔ تو یہاں پر فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اور پھر آپس میں بات چیت بھی ہو رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آنے پر تعجب بھی ہوا، کیوں؟ پیچھے ہم جو پڑھ چکے ہیں وہاں پر کہ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے، تو ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ فرشتوں کا آنا معمولی بات نہیں، اور فرشتے اگر آئے ہیں تو کوئی بڑی خبر لے کر یا کوئی ایسے خاص اہم مہم پر ہی آئے ہوں گے۔ تو فرشتے جب آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسرائے تعجب فرشتوں سے یہ بات پوچھی کہ یہ کیا خوشخبری دے رہے ہیں، اولاد کی خوشخبری کہ اس عمر میں بچہ ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعجب اس لیے نہ تھا کہ وہ اس کو ناممکن سمجھتے تھے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء تو ایسا نہیں سوچ سکتے، یا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے تھے، بلکہ اس لیے وہ اس تکرار سے مزید تاکید یا اپنی مسرت میں مزید اضافہ کرنا چاہتے تھے یا اس کے خواہش مند تھے۔ اور ان کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے کسی خاص مہم پر آئے، صرف ایک لڑکی کی بشارت دینے کے لیے تو فرشتے نہیں آ سکتے، لہذا انسانی شکل میں فرشتوں کا آنا کوئی غیر معمولی حالات ہی میں ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ہم فرشتے ایسے ہی نہیں اتارتے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایسے ہی نہیں اتارتا۔ جب کوئی بڑی مہم درپیش ہوتی ہے، کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تب فرشتے اترتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تمہاری آمد کی اصل غرض کیا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خطب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو آگے کی آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 57 میں، کہ قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے بتا دیا کہ وہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر جاتا رہا، اور ویسے بھی ہم پیچھے پڑ چکے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی کہ وہ عذاب ٹال دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر عذاب ٹالا نہیں جاتا. تو بہرحال فرشتے آئے اور وہ مجرم قوم کی طرف آئے تھے، نہیں قوم لوط کی طرف. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، اور مایوسی مومن کی شان نہیں ہوتی، بلکہ مایوس ہونا بھٹکنے کی علامت ہے. ایک مسلمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سخت سے سخت مشکل حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے رب کی ذات پر یقین ہوتا ہے، اور یہ اپنے رب پر یقین یہی چیز دراصل اسے انسان کو زندہ رکھی ہوتی ہے، اور وہ اس امید پر پھر آگے بڑھتا رہتا ہے. اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، جس کو معلوم ہو کہ میری منزل جنت ہے، اور اگر راستے میں میں کبھی گر بھی گیا تو مجھے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتے چلے جانا ہے. تو اگر ہم اپنے مقصد پر نظر رکھیں تو لہٰذا زندگی میں ایسے موقع بہت آئیں گے جس میں انسان کے قدم لڑکھڑائیں گے، لیکن اس سے مایوس ہو کر وہیں بیٹھ نہیں جانا ہے بلکہ آگے بڑھتے چلے جانا ہے. مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، وہ دور کی نگاہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. دوسری بات ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے یہاں پر سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب فرشتوں نے بتا دیا کہ وہ فرشتے ہیں، یا وہ سمجھ گئے کہ فرشتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مہم درپیش ہے، یعنی کیا معاملہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے یا جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے. وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں. ان کا جو انٹرسٹ ہے، ان کی دلچسپی صرف اپنی ذات سے نہیں ہوتی بلکہ سب کے لیے وہ فکر کرتے ہیں. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے رویے سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کتنے وہ دور کی نگاہ رکھنے والے تھے. انہوں نے پہلے فوراً پوچھا کہ کیا مہم درپیش ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے، حالانکہ اتنی بڑی خوشی میں انسان بھول بھی سکتا ہے کہ اس کو اتنی بڑی خوشی دی جا رہی کہ اچھا اس کو اولاد ہوگی، لیکن وہ بھولے نہیں بلکہ انہوں نے مزید معلومات حاصل کی کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، کیوں بھیجے گئے ہوں آپ. کیونکہ یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے قال فما خطبکم، تو یہ لفظ دراصل کوئی اچھے معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خبر پوشیدہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بڑی بات ہو، سمجھیں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ فرشتے معمولی بات کے لیے نہیں آتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو صاحب بصیرت ہونے کی علامت ہے کہ انسان کو اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، لیکن دوسروں کے بارے میں بھی فکر کرتے رہنی چاہیے، دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی بھلائی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اجر ہم سمیٹیں، تو آپ دیکھیں کہ صرف ہمیں اکیلے ہی جنت کی طرف نہیں چلے جانا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مزید ہمارے درجات میں اضافہ ہو، مزید ہمارے اجر میں اضافہ ہو، تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دوسروں کو بھی اس طرف لانا ہے، دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف چلنے کی تلقین کرنی ہے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس راستے میں اگر آپ چلیں گے تو کوئی مشکلات نہیں آئے گی. مشکلات تو آئیں گی، کوئی بھی آپ کی بات ہر آسانی سے تو نہیں مانے گا، لیکن آپ کو اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. تو خطبہ کا جو معنی ہوتا ہے، کوئی اہم معاملہ، امر عظیم، یا خطبہ بھی اسی سے نکلا ہے. تو زیادہ تر یہاں پر جو خطبہ یعنی خطبہ کا جو معنی آیا ہے، تھوڑے سے کسی ایسے معنی میں آیا ہے جس میں جیسے کسی قوم پر عذاب آنے والا تھا اس بنا پر. ادروائز اس کو خطاب کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم آل لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں کیونکہ وہ مجرم قوم تھی. الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ہمیشہ بیوی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس ایک خاتون کے لیے کہا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی ہمیشہ واضح کر دیا گیا ہے کہ چاہے آپ پیغمبر کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ شیخ، کوئی بھی کتنا بھی بڑا خاندان ہو آپ کا، لیکن کوئی رشتہ داری کسی کے کام نہیں آتی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان دونوں کی بیویاں نافرمان تھیں، یعنی ایمان تو لائی تھی لیکن نافرمان تھی، اسی بنا پر یہ عذاب دیے جانے والے میں شامل ہو گئیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خیانت کار تھی، رسولوں کے گھر کی خبریں یہ باہر پہنچایا کرتی تھیں، اس کی بنا پر یہ نافرمان کہلائیں. ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان والی ہی نہیں تھی، یعنی یہ مسلمان ہی نہیں تھی، اس بنا پر وہ عذاب دیے جانے والوں میں شامل ہو گئیں۔ تو بہرحال جو بھی معاملہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رسول کا شوہر ہونا کوئی کام نہیں آیا بیوی کے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون وآتیناک بالحق وإنا لصادقون۔ پھر جب یہ فرشتہ لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ۔ لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا، بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ کیسے جملے ہیں نا یہ لوط علیہ السلام کے، آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ مجبور ہو گئے تھے۔ اور دراصل یہاں پر تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ابھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن دوسرے مقامات پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دراصل فرشتے آئے تھے، پہلے انہوں نے یہ تعارف نہیں کروایا کہ وہ فرشتے ہیں، بلکہ مہمان اپنے بارے میں کہا کہ وہ مہمان ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، یعنی وہ نبی ہونے کے باوجود بھی پہچان نہیں سکے یا غیب کی خبر نہیں تھی ان کو کہ یہ فرشتے ہیں۔ جب یہ لوگ چڑھ آئے گھر پر، اور جب اس وقت لوط علیہ السلام کو اپنی مجبوری یاد آئی کہ میں اپنے مہمانوں کو بھی نہیں بچا سکتا ان کے شر سے، تب فرشتوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم دراصل اللہ کے فرستادے ہیں اور ایک خاص مہم پر آئے ہیں، اور اس قوم کی تباہی اور بربادی ہی لے کر ہم آئے ہیں، اور آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے پلٹ کر کوئی نہ دیکھے۔ اب یہاں پر مختصراً یہ بات بتائی گئی، اب دوسری جگہ ہمیں تفصیل سے پتہ چلتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کے گھر جب یہ فرشتے آئے تو کہا جاتا ہے کہ لڑکوں کی صورت میں تھے اور بہت ہی خوبصورت شکل میں آئے۔ جب یہ لوط علیہ السلام کے یہاں پہنچے تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے خبر دے دی کہ ایسے ایسے مہمان آئے ہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کے پیچھے چلو کہ ان میں سے کوئی ٹھہرنے نہ پائے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ چلیے اور آپ پیچھے رہیے، یعنی سب سے پیچھے آپ ہوں تاکہ کوئی پلٹنے نہ پائے۔ اور یہ پلٹنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم پیچھے دیکھتے سے ہی پتھر بن جاؤ گے، جیسے کہ بائبل میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے پتھر بن جاؤ گے، بلکہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے جو آوازیں یا شور یہ ساری چیزیں سن کر تماشا دیکھنے نہ ٹھہر جانا، کیونکہ یہ تماشا دیکھنے کا وقت نہیں ہے بلکہ مجرم قوم کی ہلاکت پر آنسو بہانے کا وقت ہے۔ اگر تم نے ایک لمحہ بھی اس عذاب والی قوم کے علاقے میں سانس لے لیا تو اللہ نہ کرے کہ تم بھی کہیں یہاں پر اس ہلاکت کا شکار نہ ہو جاؤ یا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ آپ اندازہ لگائیے اس قوم کی بد اخلاقی کا کہ کس حد تک اس کی بد اخلاقی اپنے آخر اس پر پہنچ چکی تھی، عروج پر، کہ بستی میں چند خوبصورت مہمانوں کو آ جانا ان کے لیے کافی تھا، اور ان کے لوط علیہ السلام کے گھر پر ان بدماشوں کا اور اوباشوں کا ایک ہجوم امڑ آیا، اور انہوں نے اعلانیہ مطالبہ کیا کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دیں، اور ان کی پوری آبادی میں کوئی بھی باقی نہیں تھا جو اس برائی پر ان کو روک ٹوک سکے یا کوئی ان کو شرم یا آڑ دلائے یا ان کو خود شرم محسوس ہو۔ آپ خود سوچیں کہ لوط علیہ السلام جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کے گھر پر بھی جب بدماشوں کا یہ حملہ اس بے باکی کے ساتھ آ سکتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ اور عام لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوگا وہاں پر۔ بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے، جو بائبل اور دوسری کتابوں کی روایت ہے، چونکہ اس کا کوئی ہمارے شریعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہاں وہ واقعات بیان کرتے ہیں کہ اس قدر ان کی حالت بری ہو چکی تھی کہ کوئی بھی شخص وہاں سے گزرتا تو یہ اس کو لوٹ لیتے، اس کے کپڑے اتار لیتے اور پھر اس کو برہنہ باہر نکال دیتے، یا اس کو مار دیتے اور اس کو دفن کر دیتے تھے اسی طرح سے، یا پھر اس کے ساتھ برا فیل کرتے۔ انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا، اس باغ میں کھلے عام یہ بدفیلیاں اور یہ شر کا کام انجام دیتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر یہ قوم بگڑ چکی تھی۔ تو اسی لیے ان کے اوپر اتنا سخت عذاب آیا کہ کوئی ایک عذاب نہیں تھا بلکہ کئی عذابوں کو ان کے اوپر جمع کر دیا گیا تھا. اور یہ جو دوسری کتابوں میں دراصل ان کے جو واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دو آیتوں میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ وہ من قبل کانوا یعملون السیئات، کہ ایسے ایسے وہ کام کر رہے تھے، یعنی برے کام وہ لوگ کر رہے تھے، پہلے سے بہت برے کاموں میں لگے ہوئے تھے. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اینکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر، کہ تم مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو، مسافروں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا بدکاری کرتے ہو. یعنی اس سے بڑھ کر، یعنی اس میں اس جملے میں ان کی ساری بدکاریاں آ گئی کہ وہ کیا کیا کام کرتے تھے. تو یہ ان کا دراصل انجام تھا کہ پھر فرشتے آئے. اور یہ دراصل لوط علیہ السلام کو صدوم جو شہر تھا، یہ صدوم کی جو بستی تھی، وہاں پر بھیجا گیا تھا. جو مرکز تھا آپ کا وہ صدوم تھا، اور ٹوٹل کہا جاتا ہے کہ چار شہر تھے آپس میں، اور ان چار شہروں میں دراصل 400,000 لوگ تھے. لیکن کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکے. اور یہ علاقہ دراصل عراق اور فلسطین کے درمیان واقع تھا، جہاں آج کل شرق اردن ہے. یہاں سے آپ کو شام کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا گیا تھا. اور ترتیب یہی ہے کہ فرشتے پہلے آئے، لوط علیہ السلام کو خبر نہیں تھی کہ فرشتے ہیں یہ. جب یہ سارے لوگ بدکاری کے لیے یا غنڈہ گردی کے لیے جب پہنچ گئے لوط علیہ السلام کے گھر، اور اس وقت لوط علیہ السلام کو اپنی مجبوری کا احساس ہوا، تو اس وقت پھر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، کہ یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو. یعنی کس قدر مجبوری میں انہوں نے کہا ہوگا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. تو یہاں پر لوط علیہ السلام کی مجبوری ہم کو پتہ چلتی ہے کہ تفضحون، کہ مجھے رسوا نہ کرو. لا تفضحون، کسی کے عیب بیان کرنا، دوسروں کی نظروں میں گرانا، دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں.
قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات ان كنتم فاعلين،
وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. یعنی ان کا، آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ لوگ ڈھیٹ اور کس قدر گناہ پر جری ہو گئے تھے کہ وہ کہنے لگے تھے کہ، یعنی لوط علیہ السلام ان کو برائی سے منع کر رہے تھے تو الٹا ان کو منع کرتے تھے کہ تم کیوں ٹھیکے دار بنے ہو اور تم کیوں روکتے ہو، یا تمہیں اگر اتنا ہی یہ کام برا لگتا تو تم یہ بستی چھوڑ دو. اور یہاں پر دراصل لوط علیہ السلام کی عاجزی اور ان کی، آپ دیکھیں کہ آخر وقت میں وہ کتنا مجبور ہو گئے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں. اور یہاں پر میری بیٹیاں حاضر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ اچھا تم یہ کام جو لڑکوں سے کرے وہ لڑکیوں سے کرو. نہیں، آپ دیکھیں کہ ایک بدکاری بدلے میں دوسری بدکاری کی طرف دعوت نہیں دی جا سکتی. اور رسول تو ایسے، رسول کے ذریعے تو ایسا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، رسول کے ذریعے کہلوائے نہیں جا سکتے، کہی نہیں جا سکتی یہ بات. یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح جائز طریقہ ہے، یعنی نکاح کے لیے میری بیٹیاں حاضر ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے اس کا کہ ان کی بیٹیاں تھیں، سمجھے لوط علیہ السلام کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ نبی جو ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے، اور اس بنا پر انہوں نے روحانی باپ ہونے کی خاطر انہوں نے اپنی قوم کی بیٹیوں کے تعلق سے کہا کہ تمہیں جو بھی تمہاری طلب ہے، جو تمہاری خواہش ہے، تم جائز طریقے سے حاصل کرو. یہ قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں، تم نکاح کرو اور ان سے اپنی ضرورت پوری کرو. لیکن وہ لوگ کچھ اور آگے ہی بڑھ چکے تھے، لہذا جب انسان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے تو اس کو صحیح طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ غلط طریقے پر ہی چلتا رہتا ہے. اب یہاں پر جو جملہ آیا ہے وہ بہت قابل غور ہے، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. لَأَمْرُكَ، تیری عمر کی قسم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی نے کھائی ہے، کسی انسان کو زیب نہیں دیتا، یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کی یا کسی اور چیز کی قسم کھائے. اگر کوئی قسم کھا سکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی، اور وہ بھی سچی بات پر، بس اس کے علاوہ نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی قسم کھائی ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اکرم و افضل کوئی جان پیدا نہیں کی. مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان عزیز کے علاوہ کسی اور جان کی قسم کھائی ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر, آپ کی جان کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ صلی اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اس وقت ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر وہ اپنی شہوت رانی کی مستی میں اندھے اور دیوانے بنے ہوئے تھے کہ ایسا شکار ان کو دوبارہ کبھی میسر نہ آ سکے گا. اور یہ دراصل بستی مین شاہراہ پر موجود تھی کہ جو بھی گزرنے والا ہے وہ دیکھ کر سبق حاصل کر سکتا تھا. یہ سب بدکار اور مجرم لوگ تھے. لہذا کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس پورے خطے زمین کو اپنے پروں پر اٹھایا, پھر فضا میں بلندی پر لے کر انہیں اٹھا کر زمین پر دے مارا, اور اس کے ساتھ ہی ایک زبردست دھماکے کی آواز پیدا ہوئی. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب فرم نہ ہوا تو پھر اسی خطے زمین پر اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی. لہذا یہ خطے زمین سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے چلا گیا اور اوپر پانی آ گیا, اور یہی پانی بحر میت یا غرقاب لوطی کہلاتا ہے. ہم سب جانتے کہ اس قوم پر جو عذاب آیا تھا, یعنی عذاب بہت خطرناک تھا. ایسا یعنی ایک عذاب نہیں آیا تھا بلکہ کئی عذابوں کو جمع کیا گیا تھا. یہ معمولی بات نہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی یہ بستی ایسی ویران ہے کہ اس کی جیسی ویرانی کہیں اور نہیں پائی جاتی جیسی یہ بستی ویران ہے, کیونکہ انہوں نے جو کام کیا تھا دنیا میں کسی قوم نے اس سے پہلے وہ کام نہ کیا تھا. اور یقین جانیے کہ آج یہی بے شرمی بے حیائی آج کھلے عام کی جا رہی ہے, بلکہ لوگ الیکشن اس بنا پر جیت رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی, مرد سے مرد کی شادی اور عورت سے عورت کی شادی, اس پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں, اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ خود بتائیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کھلم کھلا دعوت دینے والی بات نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سمجھ دے کہ یہ کتنا برا کام ہے, کہ اس کام کی وجہ سے قوم لوط پر کس بری طرح سے عذاب آیا تھا. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, کہ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں. متوسمین یہ دراصل اہل فراست کے لیے استعمال ہوتا ہے. واو سین میم اس کا روٹ ورڈ ہے. نشان اور داغ لگانا, ایسا داغ لگانا جس سے پہچان ہو سکے. آثار اور قرائن سے کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرنا, اسے علم, ذہانت اور فراست بھی کہا جاتا ہے. یا موسم بہار کی پہلی بارش کو وسمی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے زمین پر گھاس کے نشان ظاہر ہو جاتے ہیں. یا پھر جسم پر نقش و نگار اور تل وغیرہ کھودنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم جو اسم کہتے ہیں جیسے نام, وہ بھی دراصل اسی سے ہے کیونکہ اس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. اسی روٹ سے اسم بھی نکلا ہے. علامت سے پہچاننے والے, گہری نظر سے جائزہ لینے والے, غور و فکر کرنے والے, علامت دیکھ کر پہچاننے والے اہل فراست. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان بستیوں پر جو عذاب آیا تھا اس کو دیکھ کر پہچانے کے اس میں ان لوگوں کے لیے جو اہل فراست ہیں نشانیاں ہیں. اور یہ دراصل علاقہ وہاں ہے جو گزرگاہ عام پر واقع ہے, یعنی حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے. اور اس کے تباہ شدہ علاقے دراصل لوگ دیکھتے ہیں وہاں سے گزرتے ہوئے. ان فی ذلک لآیت للمومنین, اس میں عبرت ہے, سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین فانتقمنا منہم وانہما لبی امام مبین, اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا, اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. اب یہ جو ایکا دراصل بن کو کہتے ہیں, جنگل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, گھنا جنگل. اصحاب ایکا وہ قوم ہے جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے, جو قوم ناپتول میں کمی کرتی تھی, اور یہ قوم آندھی کے عذاب سے ہلاک ہوئی. اس علاقے کا نام مدیان بھی تھا, یا مدین اس کا نام پڑ گیا. اس کے جو مرکزی شہر ہے اس کو مدین کہتے ہیں, اور پورے علاقے کو مدین کہا جاتا ہے. اور یہ ایک کا دراصل تبوک کا قدیم نام بھی ہے, اور اس کے لفظی معنی گھنے جنگل کے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ یہ قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی, اور یہ بھی لوط علیہ السلام کے آس پاس ہی, اسی بستی کے آس پاس ہی آباد تھی یہ قوم. لہٰذا اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ اس میں بھی ان کے لیے نشانی ہے کہ ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا. ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. اگلی دفعہ ہم وہ حدیث پڑھیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب آپ قوم سمود پر سے گزرے تھے تو آپ نے وہاں کا پانی لینے سے بھی منع کر دیا تھا اور وہاں ٹھہرنے سے بھی منع کر دیا تھا. تو اصحاب الحجر یا قوم سمود, اس کا ذکر ہم آگے کی آیت میں پڑھیں گے, اور یہ قوم لوط تھی اور مدین والے لوگ تھے جو ایکا والے تھے, ان پر بھی عذاب آیا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں فہم و فراست دے کہ ہم ان آیتوں سے کچھ سیکھنے والے بنیں اور عبرت حاصل کرنے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أن أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم يَدْعُوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ